ہوتا ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں تاکہ بیچارہ ایک مجبور آدمی جس کو ضرورت ہے اس سامان کی وہ دھوکہ کھا کر کے کہ سب لوگ 100 دے رہے ہیں تو میں 100 دے دوں. حالانکہ اگر وہ بغیر اس نشست جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھوتری کرنے میں اگر کوئی ایسا آدمی بیچ میں داخل ہو تو ہو سکتا ہے 80 میں خرید لے, ہو سکتا ہے 90 میں خریدے. آج کل خاص طور پہ ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں بولیاں لگتی ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہاؤ بہانے کے لیے بولیاں بول جاتے ہیں تاکہ بیچارہ غریب آدمی جس کو ضرورت ہے وہ دھوکے میں پڑے. اس کو بھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس نجس کہتے ہیں. اصل میں جیسے کوئی شکار کہیں بیٹھا ہو بھکھاری میں, آپ شکاری ادھر بیٹھا ہو اپنا ہتھیار لے کر کے, کچھ لوگ ادھر دوسرے طرف سے ڈھیلا پتھر پھینکتے تاکہ ادھر بھاگے اور فوراً شکاری کے گھاٹ میں آ جائے اور مار دے, اسی کو نجس کہتے ہیں عربی میں. کہ رسول نے اس شخص کو جو قیمت بڑھاتا ہے کسی سامان کی صرف اس وجہ سے کہ کوئی آدمی دھوکے میں پڑ جائے اس کو نجس سے ثابت کیا ہے. تو آپ نے فرمایا لا تناجس, آپس میں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے مال یہ قیمت نہ بڑھاؤ. تو گویا مال کو کسی حالت میں بھی آدمی حرام طریقے سے نہ کمائے, حلال طریقے سے جس طرح بھی کما لے, صرف اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ اللہ کی چاہت اس میں سے تھوڑا سا بہت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا طلب کیا ہے. حضرت پیارے رسول کے سامنے حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے مالدار تھے, یہاں تک کہ چندے میں ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر پیارے رسول نے چندے کی اپیل کی صحابہ کرام سے, جس کو جو میسر ہوا, یہاں تک کہ ایک صحابی ایک مٹھی کھجور لے کے آئے تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ ان اللہ لغنی ہونا, اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بے پرواہ, اتنے کی کیا ضرورت تھی لانے کی ان کو. اس پر آئے تھا جس ناظری منہم من یلمزک فی الصدقات, تو اس طرح کا ہے کہ لوگ آ کر کے آپ کو صدقات میں آنکھیں مارتے ہیں کہ دیکھو آپ اس کو ان سے چندہ لے رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کی تحقیر کر رہے ہیں. تو تھوڑا ہی ہو کر رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرا, اللہ کی آگ سے بچو آدھی کھجور بھی خرچ کر کے, ولو بشق تمرا, کچھ نہ ملے تو آدھی کھجور. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر 300 اونٹ پالان اور ہتھیار کے ساتھ رسول کی خدمت پیش کیا, جس قدر مالدار تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مال جس طرح چاہے کمائے لیکن حلال کمائے, کسی کا کے اوپر اس کا حق نہ رہ جائے, وہی حق قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے جانے کا سبب بنے گا. اسی طرح مال کو ناجائز خرچ کرنا, کسی یتیم کا مال ہے اس کو بھی آدمی کھا لے یا اس کے کھانے کا بہانہ کرے, وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے. پیارے رسول فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا مال حاصل نہ تھا, سب مال اللہ کا ہے, اللہ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے, اس وجہ سے کہا ہے والا تو صفحا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم, ان مالوں کو جو بیوقوف مالک ہے مال کے, باپ مر گیا بیٹا ابھی نادان ہے یتیم ہے یا وہ پاگل ہے, تو اس کے ہاتھ میں مال نہ دے دو کہ وہ مال کو ادھر ادھر بکھیر کر کے اور خالی ہاتھ ہو جائے, نہیں, اس کی نگرانی کرو. نگرانی کرنے والا ضرورت کے تحت اگر وقت دے رہا ہے, اگر وہ خیراتی کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی مدد کر کے اس کی تجارت کرا دے, نہیں تو اس میں اپنی محنت دے کر کے, لیکن مال کو بہرحال حفاظت کرنی ہے, مال کو بڑھانا ہے. تو اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے, جس حد تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو حد ہے خرچ کرنے کا, زیادہ مال رہا ہے تو آپ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں, جس کی چادر چھوٹی ہے وہ پیر زیادہ پھیلائے ورنہ ننگا ہو جائے گا, یہ معنی بھی اس حدیث میں شامل ہے. ان رجال یتخورون فی مال اللہ بغیر حق, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال میں بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں, اس کو ناجائز کماتے ہیں اور ناجائز خرچ کرتے ہیں. فلحم النار یوم القیامہ, وہ جان لیں کہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ, کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لینا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح زمینوں کے بارے میں لوگ کس قدر بے احتیاطی کرتے ہیں, تھوڑی سی زمین کسی کی غصب کر کے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا توق اپنے گردن میں ڈال لیتے ہیں. در رسول کا فرمان ہے, در رسول فرماتے ہیں من غصب الشبر من الارض, ایک بارش کی زمین اگر کسی نے کسی کی غصب کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا توق پورے ساتوں آسمان کا ساتوں زمین کا وزن اتنے کا اس کے گردن میں توق بنا کر کے ڈالیں گے اور اس کو اس کا مطلب کریں گے کہ اس کو اٹھائے. پھر نہ رجا رہے تصور اللہ بغیر حق, حق کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں, ہدیہ ہے آپ مانگ سکتے ہیں, ہدیہ بھی مانگ لینے کا حق ہے, ہدیہ دیں، ہدیہ لیں. پیارے رسول نے فرمایا ہے تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. یہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کو دے گا. پیارے رسول کی سنت کے مطابق پیارے رسول کو اگر کسی نے کھانا بھی دیا کسی پیالے میں، تو آپ نے کہا کہ اس میں کچھ ڈال دو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس میں ڈال کر کے دے دیا کرتے تھے. خالی پیارا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے. اسی طرح آپ نے فرمایا بھی کہ کوئی تم کو ہدیہ دے، جس قدر تمہیں طاقت ہے، جس قدر میسر ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. دو ایک دوسرے کو ہدیہ دو، یہ مال حلال ہے آپ کے لیے. اسی طرح اگر کوئی شخص ضرورت ہے آپ کو، تو کسی سے آپ مانگ کر کے تاریت کا مال لے سکتے ہیں، زبردستی اسے لے کر کے آپ اپنا کام نہیں چلا سکتے، یہ بھی حلال ہے. اسی طرح پیارے رسول کے ساتھ خود ایسا ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کو بھوک لگی محسوس ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے کچھ کھانا طلب کیا، تو ہم نے گھر کا کوئی سالن اور کچھ روٹی دی پیارے رسول کو، لیکن گھر کے ایک کونے میں بریرہ ایک لونڈی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، حضرت عائشہ سے مدد مانگا انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لکھا پڑھا رکھا تھا اپنے آقا سے یا اپنے مالک سے. حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ ہمیں خرید کر کے آزاد کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ پیارے رسول آئیں گے، ہم پوچھ کر کے مشورہ لے کر کے پھر کریں گے. کیا ایسا آزاد ہوئی اپنے اصل مالک سے حضرت عائشہ کے پڑوس میں، یا انہیں کے ایک طرف رہا کرتی تھی گھر میں. پیارے رسول داخل ہوئے، ان کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے جب پیارے رسول نے کچھ کھانا طلب کیا تو پیارے رسول کو گھر کا کوئی ادام کی دام میں وہ مل گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ گھر کا کوئی سالن جو کچھ تھا میسر وہ دیا اور روٹی دیا. پیارے رسول نے فرمایا، لفظ مبارک ہے بخاری شریف میں، علم ار البرمۃ تفور باللحم، میں نے دیکھا تھا ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا. کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں صحیح ہے. لیکنہ لحم تصدق علی بریرہ، گوشت وہ تھا صدقے کا ہے، حضرت بریرہ غریب ہیں، ان کو کتنا صدقہ دیا تھا وہ ان کا گوشت ہے. وہ انت لا تاکل الصدقہ، پیارے رسول کے لیے، آلے رسول کے لیے، پیارے رسول کی تقریب میں زکات کھانا جائز نہیں، آپ زکات نہیں کھا، زکات کا مال نہیں کھاتے. پیارے رسول نے کیا فرمایا، ہوا لہا منہا ہدیہ، ہوا علیہا صدقہ و لہا منہا ہدیہ. وہ ان کے اوپر صدقہ تو ہے، لیکن وہ جب مالک ہو گئی اس مال کی تو مجھے ہدیہ دے سکتی ہے. دیکھیے آپ نے ہدیہ طلب کر کے پھر کھایا، تو بے تکلفی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دیجیے، کچھ کرائے کھلانے پلانے کا معاملہ تو زیادہ ہی آسان ہے. باقی ضرورت کے ساتھ آدمی کچھ اور بھی بھائی سے طلب کر سکتا ہے، آپ بہت دن ہو گئے آپ نے کوئی ہدیہ نہیں دیا، آپ کے پاس یہ سامان ہے دے دیجیے، یہ کر سکتے ہیں. میں دے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس حد تک کسی کا مال لینا جائز ہے. لیکن زبردستی کسی کا مال چوری کرنا تو ہاتھ کاٹنے کا سبب بنے گا. غصب کرے گا، طاقت کے ذریعے سے استعمال کرے گا، طاقت کے ذریعے سے کسی کا مال لینا چاہے گا تو وہ محاربہ میں داخل ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو اللہ کے راستے انما جزاء الذین، جو اللہ سے خرابہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جنگ زبردستی کسی کا مال لینا جائز نہیں سمجھا. جو کرتے ہیں تو گویا اللہ سے وہ جنگ کر رہے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، پکڑے جائیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پیر کاٹ دیے جائیں، اللہ اور اتنی بڑی سختی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر چوری کی اس نے صرف 3 دینار چوری کر لی، 3 دینار کی قیمت زیادہ زیادہ آپ لگائیں گے 30 ریال ہو جائے گا، 3 دینار کی چوری کر دی تو یہ اتنا قیمتی ہاتھ جو ہے کاٹ لیا جائے گا. لا یحل مال امرئ مسلم، کسی کا مال، یہ ہے اسلام میں مال کی حفاظت، جان کی حفاظت. جان کسی نے کسی کی جان ماری تو اس کو قتل کیا جائے گا. ولکم فی القصاص قتیا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. فرض کیا گیا ہے کہ کسی نے کسی کو مارا تو جان خون کے بدلے خون لیا جائے، اس کو سرے بازار قتل کیا جائے گا. اور کسی نے اگر چوری کی کسی کی 3 دینار، یہی ہاتھ اگر کسی کا کسی نے توڑ دیا تو کم سے کم اس پہ کئی ہزار دینا پڑے گا. وہ ایک پرانے زمانے میں ایک شاعر تھا سرفرا، ہر زمانے میں ملحد قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو کسی نے کہا، اس نے اعتراض کیا اس پر، کہتا ہے اگر یہ ہاتھ کسی نے کسی کا زبردستی کاٹ دیا، غلطی سے توڑ دیا، تو اس ہاتھ کی دیت کئی ہزار دینی پڑتی ہے، اور کسی نے 3 دینار کی چوری کی، اس چوری پر 3 دینار کی بھی 5 انگلیاں کاٹ لی جاتی ہیں، یہ کیا انصاف ہے؟ ایسے ہی کہتا ہے. یعنی گویا اللہ کے حکم پر اعتراض کیا. یکن بخم سے میں ان اچھے دن ہو دیا ماں بالو ہاتھ کو جیسے روپے دن آئی. جس ہاتھ کی دیت اور اس کا بدلہ توڑنے کا کسی نے کسی کو کسی سے لیا جائے گا تو کئی ہزار یا 500 دینار لیے جائیں گے. کیا بات ہے کہ 3 دینار کی چوری سے یہ کاٹا جا رہا ہے, کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کسی نے کہا, اس کا جواب دیا کہ لما کانت امینتن کانت امینا, جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو قیمت قیمتی تھا, یعنی وہ امانت کے ساتھ کسی کا مال لیتا, کسی کا مال کسی اپنا مال کماتا, کسی کا مال خیانت کر کے نہیں لیتا تھا. امانت داری میں سے جب مستصف تھا, امین تھا, تو وہ اس کی قیمت کو سمین تھا, یعنی اس کی قیمت زیادہ تھی. فلما خانت خانت, جب اس نے خیانت کی اللہ کے احکام کی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. یہ ہے سب عربی میں بھی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے, تم اس کو سمجھو. تو حقیقت ہے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان الرجال يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. اس وجہ سے آدمی کو ڈرنا چاہیے, اور یہ مال تھوڑا حرام زیادہ حلال کو کھا جائے گا. ما خالت, حدیث شریف میں کہ صدقہ بھی زکات جس کے اوپر واجب ہے, صدقہ اگر اور مال میں مل گیا اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو ہلاکت کے زیادہ قریب ہے, جلد ہی فنا ہو جانے کا خطرہ اس کے ہے. لیکن زکات کو زکات کیوں کیا کہا گیا؟ زکات کے معنی بڑھوتری ہوتی ہے, کہتے ہیں زکات زرو, کھیتی بڑھی جب بڑھتی ہے تو اس کو زکات کہتے ہیں. اسی طرح زکات واجبہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو بڑھانے کا وعدہ کیا ہے. آیتوں میں تو اس کا ذکر ہے کہ ایک دانہ خرچ کرو گے 60 بالی اس میں سے نکلے گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے کو لے رہتا ہے. ان اللہ یأخذ صدقۃ احدکم فی یدہ, اللہ اکبر, کتنا بڑا کریم رحیم ہے, خود دے کر کے اور اس کو دے کوئی تو کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی کتنی تکریم تعظیم کرتے ہیں. ان اللہ یأخذ صدقۃ احدکم فیربیھا کما یربی احدکم فدوہ, تم لوگوں میں سے کسی کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک میں لے کر کے اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں جیسے کوئی اپنا گھوڑے کا بچہ پال کر کے بڑھا کرے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی, حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے اللہ سے روایت کر کے تمام احادیث پیارے رسول کی یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اس کی دلیل اللہ کے کلام پاک میں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, سارے رسول اپنے ہوائے نفس خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحي يوحى, جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. اب جو لوگ قرآن کے ساتھ حدیث کے منکر ہیں یقیناً وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں, جس وجہ سے ان کو اہل قرآن کہنے کا بھی حق ہے. شرم کریں کہ وہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیر رسول کی اطاعت, پیر رسول کے قول, پیر رسول کے فیصلے کی لینے کا حکم دیا ہے اس کی کیا تعویل کرتے ہیں. عما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن اور کسی مرد یا مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے. عما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے اختیار لینے نہ دینے کی کوئی بات ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی طرح آتی اللہ واتی و رسول, یہاں پیارے رسول ہر حدیث پیارے رسول کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور بعض احادیث کی تاکید کے لیے پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا فرمایا تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, یعنی آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی, پیارے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا, اور آیت کریمہ کے بارے میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا, لیکن احادیث کے بارے میں بہت کم ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے, لا میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. اللہ نے قرآن پاک میں کہا دیا ان اللہ علیہ صلی اللہ من للعبید, اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ عادل ہے, اور قیامت کے دن بھی اسی عدل کے تحت اللہ تعالیٰ گواہی بھی لیں گے, خود اس کے نفس سے گواہی لیں گے, اس کے ہاتھ سے گواہی لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اور اپنے دیکھے سے اس پر فیصلہ نہیں کریں گے. تو انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما, تم لوگوں کے درمیان ہم نے اس کو حرام کر دیا, فلا تظالموا, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم کہتے کس چیز کو, یہی کہ زبردستی کسی کا مال لے لیا، کسی چیز سے حملہ کر دیا، کسی کو مار پیٹ دیا، یہی ظلم ہے. یا اور اس طرح کے اور سے بہت بہت سے ایسے حالات آتے ہیں کہ ناجائز کوئی ظلم کر رہا، اس کی آپ نے مدد بھی کر دی، وہ بھی ایک ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. پھر رسول نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، لتأخذن يد الظالم، ظالم کا ہاتھ زبردستی پکڑو، تاکید ہے. ولتأخرنه على الحق اطرا، اس کو حق کے اوپر زبردستی مجبور کر دو. اور اللہ تعالیٰ پر بولا تھا وہ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں لوگوں کی مدد کرو. بولا تعاون علی الاثم والعدوان، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور گناہ کا کام کر رہا ہے، اس پر کسی کا تعاون نہ کرو. لیکن ہوتا کیا ہے، خاندان میں اگر کوئی بات ہوئی، خاندان سے کوئی باہر کا آدمی اگر حق بات سے کسی سے لڑ بیٹھا تو وہ دیکھتے نہیں، کہتے ہمارے خاندان پر حملہ ہے. پرانے جاہلیت میں بھی ایسے تھے، جو بھی ہو بہرحال اپنے خاندان کی مدد کرنی ہے، کہتے تھے الانا الا من غزیہ، میں غزیہ خاندان کو اگر وہ ہدایت پائے گی تو ہم بھی سیدھے راستے پہ، اور اگر وہ گمراہ ہو تو ہم بھی گمراہی ہوں. اور ان کی ایک مثال بھی تھی پرانے زمانے کا، رسول نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال فرمایا. وہ کہتے تھے عربی جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے جب کی جہالت ہی جہالت تھی، وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالمن او مظلوم، اپنے بھائی کی ہر حالت میں تم مدد کرو، ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. ان کی ایک یعنی عام مثل تھی، اور یہ آپس میں کسی پر ان کا عمل ہوتا تھا، کسی بھائی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا اسی کی مدد کرتے تھے. لیکن پیارے رسول نے اسی کو استعمال فرمایا اللہ کے حکم سے، انصر اخاک ظالمن او مظلوم. پیارے رسول نے جب صحابہ کرام سے فرمایا تو وہ پرانے معنی کی طرف لوٹ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی تو مدد کرنا جانتے ہیں، لیکن ظالم کی کیسی مدد کریں؟ ہاد المظلوم، یہ مظلوم ہے ٹھیک ہے، اس کی مدد کریں کہ اس پر کوئی ظلم نہ کر سکے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ پیارے رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ظلم سے روک دو. اس معنی میں پیارے رسول نے اس کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، رواہ مسلم، حضرت امام مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، صحابہ کرام کے ادب کا یہ تقاضا، یا ادب کا یہ منظر تھا، یا ادب کی حالت تھی کہ وہ کا جانتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کو اپنے علم کو متہم رکھتے تھے. یہاں تک کہ رسول نے جب حج کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر پوچھا جانتے ہوئے کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، لوگوں نے کہا اللہ اور رسول، مکہ ہی ہے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ اور رسول عالم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم تو کسی چیز کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے شریعت میں اس کا کوئی دوسرا نام آیا ہو، جس وجہ سے وہ کہتے تھے ہر جواب میں، ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے. یہاں بھی انہوں نے کہا کہ رسول نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا چیز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، منع فرمایا ہے غیبت سے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فاتقوا، یا ایھا الذین، دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ وہ گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ہمیں نہ لگا رہو غلط گمان کر کے، کوئی ایسا قضیہ بناؤ کہ آدمی ایسا کر رہا ہے. بہت سے ایسے حالات میں لوگ متہم کر دیتے ہیں، بڑی بڑی ذمہ آدمی کو متہم کر دیتے ہیں غلط باتوں سے، انہیں جنون اور اوہام کی بات پر. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی تم غیبت نہ کرو. غیبت تو اسی کی تفسیر پیارے رسول نے کر، غیبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین لهم ما نزل الیہم، پیارے رسول نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا تاکہ اس کی آپ تفسیر کر دیں لوگوں کے سامنے، جو چیز واضح نہیں اس کو آپ بیان کریں، لتبین لهم ما نزل الیہم. یہاں آپ نے فرمایا کہ غیبت کو جانتے ہو، غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ اس کا یہ ذکر اس کو ناپسند ہو، آپ اس کے سامنے نہیں پس غیبت کہیں ایسی جگہ اس کا اس طرح ذکر کرو کہ اس کے سامنے اگر اس کے منہ سے کہو تو وہ اس کو برا لگے، یہی غیبت ہے. قالوا یا رسول اللہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کسی کے سامنے ہم اپنے بھائی کے بارے میں وہی چیز کہتے ہیں جو اس کے اندر وہ اوصاف ہیں، غلط ہی اوصاف ہیں، لیکن ہم واقعی اور واقعاتی چیز کی خبر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر تہمت نہیں باندھتے ہیں، اگر کسی نے غلط کیا، کسی کو کسی کا مال لیا، کسی کا کی عزت بھی چھپی بات چھپی ڈھکی ہے، یا یہ کہ کسی سے کسی کی چوری کی کسی نے گواہی نہیں دی لیکن وہ جانتا ہے، تو اس کو فتح غیبت بھی ذکر کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر اس کے منہ کے اوپر اس کا ذکر کرے تو اس کو برا لگے گا. افرائی سے انسان اپنے حق معصول، آدمی کے اندر وہ اخلاق برا ایسا ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر کریں تو گویا واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی چیز کی ہم افترا یا اس پر بہتان نہیں باندھ رہے ہیں. تو پیار رسول نے فرمایا کہ انسان فی ہما تقول فقد اغتبته، اگر اس چیز کا ذکر کرے جو اس کی ایک عادت ہے یا اس کے اندر یہ بری عادت ہے، یہی غیبت ہوئی، اور اگر ایسی چیز کا ذکر کرتے ہو بری چیز منسوخ کر کے اس کی طرف جو اس کے اندر نہیں، تو بہتان اور افترا ہو گئے اور ہی بڑے گناہ کا باعث ہو. فقط باہر تو علم یہ بنتی ہے، فقط باہر تو پکڑ جاؤ مسلم. حقیقت میں غیبت جو ہے بہت ہی معاشرے میں فوٹ ڈالنے اور لڑائی جھگڑے کرانے کی بہت بہت کا بہت بڑا ہتھیار ہے. کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں اس میں کہ وہ ایک دوسرے کو اکٹھا یا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی یا ان کی آپس میں محبت ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح لڑائی کرا دیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان کا اخلاق ہے، کسی کے بارے میں ہمارے ایک دوست کے بارے میں کسی نے کچھ کہا کہ تمہارا بھلا آدمی، تمہارا دوست جو ظاہر میں ہے تمہیں ایسا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کو رکھنا نہیں چاہیے. اللہ آداب شریعت میں یہ ہے کہ انجا یا ایوہ الذین سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرمایا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. وہی دوست جو دوستی کا چہرہ لے کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، کسی نے آ کر کے اس کو بدنما چہرہ اس کا ہمارے سامنے پیش کیا، تو ہم فوراً بھاگ نہ جائیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ پوچھیں اسے، اچھا ہم چل کر کے اسے پوچھیں. آپ دیکھیں گے اگر جھوٹ بولا ہے تو وہی وہ کام جائے، اچھا نہیں نہیں ذکر نہ کیجیے گا، اللہ کے واسطے ذکر نہ کیجیے گا، یہ سب باتیں آنے لگتی ہیں. لیکن اگر واقعی حقیقت سے ٹھیک ہے تو وہاں تحقیق ہونی چاہیے، جا کے پوچھو کہ فلاں نے تمہارے بارے میں کہا کہ تم نے ہمیں اس طرح کہا ہے. ان جا تم فاس تم میرا بہن، یہاں فاسق صرف نہیں ہو، جس نے غلط خبر دی غیبت کی وہ فاسق ہو ہی گیا، اس وجہ سے یہاں لفظ فاسق کلام پاک نے استعمال کیا. ان جا حکم فاسق اندر میں، اس کے علاوہ اور عام اخبار کی تحقیق میں کسی نے پیارے رسول کے بارے میں کوئی خبر دی، پیارے رسول نے ایسا فرمایا، اس کی تحقیق میں جان توڑ کوششیں، جان توڑ قواعد ہمارے علماء نے استعمال کیا. ائمہ مبارکین کے کی طرف کوئی چیز منسوب ہونے ہو تو ان کے ان اقوال کی تحقیق ہونی چاہیے، پتہ نہیں کسی نے ان کے ساتھ تھوک کیا ہو غلط بات. تو یہ سب چیزیں ہیں. ان جا حکم فاسق اندر میں فتبین، ایسا نہ ہو ان تصیب و قوم ام بجہالا، نادانی میں تم پھٹ کے اور بغیر کسی تحقیق کے جا کر کے اس کو تکلیف پہنچا دو. دیکھیے یہ بھی ہے، لیکن آج غیبت کرنے والوں کو والے کو چاہیے کہ وہ اس سے بچا رہے، آگے معاملہ بڑھے ہی نہیں. لیکن اگر کسی نے غیبت کی، کوئی خبر لگی کسی کو، تو اس کی تحقیق کر کے پھر آگے قدم اس کو بڑھنا چاہیے. یا ذکر کا آخر جب سارا افرائی سے انسان ابھی آتی ماں سکو، سارا انسان ابھی یہ ماں سکون فقط ایک قصد ہو، اگر وہ بری خصلت اس کے اندر ہے اس کا بھی تم نے ذکر کیا تو یہی غیبت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ غیبت سے منع فرمایا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کی یہ مکروہ شکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا کر کے، اس طرح ظاہر کر کے پیش کی ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں کھائے گا. تم اس سے اس کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت بھی ہوئی، گویا مردے آدمی کا گوشت کھانا ہوا. وہ تمہارے سامنے ہوتا تو شاید ایسی بات نہ کر سکتے، غائب ہے، پیٹ پیچھے ہے، اس وجہ سے تم ایسی بات کر رہے. اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی جو شکل بتائی گئی ہے، وہ ایک زندگی میں اس کو موقع نہیں ملا، یا زندگی میں اس کے سامنے آنے کی اس کی ہمت نہیں تھی، مرنے کے بعد وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے اور اس کا گوشت کھا رہا ہے. یہ بزدلی کی دلیل ہے. اگر اس کے اندر شجاعت ہوتی، دلیری ہوتی، ہمت ہوتی، تو زندگی ہی میں اس سے روبرو ہو کر کے تو بات کر لیتا کہ تم نے ایسا کہا ہے، یہ غلط ہے، اس طرح کی بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مرنے کے بعد پھر تم اس کا گوشت کھانا چاہتے ہو، یہ بزدلی. اسی طرح غیبت بھی گویا ایک بزدلی کی دلیل ہے. اگر تم نے کوئی برائی دیکھی تھی تو نصیحت کا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے، ان نمت دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین علمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین و عامۃ المسلمین، دین نصیحت کا نام ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کے لیے نصیحت اور خیر خواہی؟ کیا رسول نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرو. اللہ کی کتاب کی خیر خواہی آپ کہیں بھی حدیث کی شرح میں جا کر کے علماء سے پوچھ لیں, وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ادب ہے اس سے برتنے کا, اس کے پڑھنے کا, اس پر عمل کرنے کا, اس پر عمل کرو. کیا رسول کی خیر خواہی کا انداز کیا ہے؟ کیا رسول کی اتباع کرو. کیا رسول کو بھیجا ہی گیا کہ آپ ان کی اتباع کرو؟ اس کے علاوہ کیا رسول پر کیچے اٹھا رہا ہے تو تم اس کی کیا رسول سے دفاع کرو. کیا رسول کی تعریف بیان کرو. کیا رسول کی اوصاف بیان کرو. قیل للہ ولرسولہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ, عام مسلمانوں کے جو امام ہیں, گورنر ہیں یا حاکم ہیں, خلیفہ ہیں, ان کے لیے خیر خواہی. خیر خواہی کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. خیر خواہی کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آ کر کے تنہائی میں, ایک دوسری حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا ہے المؤمن اخو مرآۃ المؤمن, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اور آئینہ کی تمثیل بہت ہی فصیح اور بلیغ ہے کہ جس طرح آئینہ آدمی دیکھتا ہے چپکے سے آئینہ اس کے چہرے کے خط و خال کو واضح کرتا ہے. چیختا نہیں بازار میں جا کر کے کہ اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے, اس کی آنکھ میں گندگی ہے یا اس کے چہرے پہ ایسی چیز, چپکے